السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. گزشتہ چند ہفتوں میں پروگرام نہیں ہو سکا جن کی کچھ وجوہ تھی، تو اللہ کے فضل سے آج دوبارہ ساتھیوں کا ہمارا پروگرام ہو رہا ہے. یہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کا فقرہ نمبر 7 آج انشاءاللہ پڑھا جائے گا. ابو حاتم رازی اور ابو ذر رازی دونوں فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ عَرْشِهِ بَائِنٌ مِّنْ خَلْقِهِ، اور بے شک اللہ عز و جل اپنے عرش پر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے. کما وصف نفسہ فی کتابہ، جس طرح کہ اس نے اپنی کتاب میں اپنی صفت بیان فرمائی ہے. وعلی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بیان فرمائی ہے. بلا کیف، بغیر کسی کیفیت کا کہتے ہوئے، بغیر کیفیت کے. احاطہ بکل شئین علما، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر لیا ہے. لیس کمثلی شئی، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ جو فقرہ ہے اس میں یہ محدثین کرام اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے. پھر ساتھ اس کی صراحت بھی کرتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اور اس فقرے کے آخر میں انہوں نے دو مختلف آیات ذکر کی ہیں. ایک میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم میں کائنات کی ہر چیز. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں. یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو مشبہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ مخلوق کو تشبیہ دیتے ہیں. جن کا یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے جن لوگوں کا کہ اللہ ہمارے جیسا ہے، جس طرح ہمارا ہاتھ ہے اسی طرح اس کا ہاتھ ہے، اس طرح کے باطل عقائد رکھنے والے لوگوں پر قرآن پاک کی اس آیت کے شروع میں رد کیا گیا. لیس کمثلی شئی، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. اور اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر رد کیا جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جو صفات کی تاویل اور تعطیل کرتے ہیں، جس طرح معتزلہ ہیں، جامعہ ہیں، معطلہ ہیں، یہ تینوں گمراہ فرقے، ان پر رد ہے. اللہ فرماتا ہے وہ سمیع البصیر، اور اللہ سنتا ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس میں، اس کتاب میں، اصول دین میں، یہ عقیدہ قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، متواتر حدیث، آثار صحابہ، اقوال سلف صالحین سے ثابت ہے. اس مسئلے پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. مثلا امام ابن قدامہ کی اثبات و صفت العلو، اسی طرح ان سے بعد امام زابی کی کتاب العلو، اسی طرح ان سے پہلے بھی علماء نے جو عقائد کی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں یہ مسئلہ تفصیل سے بیان کیا. اہل سنت اہل حدیث اہل حق کا گمراہ فرقوں کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف ہے. گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، اس کو عرش پر مستوی نہیں مانیں گے، اس کی تاویل کریں گے. عرش پر مستوی سے مراد ہے کہ وہ اس کو غلبہ ہو گیا، استیلا ہوا. اس لیے کہ اگر اللہ کو عرش پر مستوی مانا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تشبیہ بن جاتی ہے اللہ مشرکین عابد بتیان کے مخلوق سے. اس قسم کے باطل شبہات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے رد میں علماء نے کتابیں لکھی. تو یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بارے میں قرآن پاک کی چند آیات آپ سن لیں. قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے، سچی کتاب ہے، اس کے سامنے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں بائیں کسی طرف باطل نہیں گزر سکتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. یہ قرآن پاک میں پانچ جگہ یہ آیت موجود ہے. مثلا سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے. یہاں فی بمعنی اعلیٰ ہے، جو آسمان پر ہے کیا تم اس سے نہیں ڈرتے. اسی طرح سورہ فاطر میں ارشاد ہوا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف ہی پاک کلمے بلند ہوتے ہیں. سورہ سجدہ میں فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، اللہ آسمان سے زمین کی طرف امور کی تدبیر کرتا ہے پھر اسی کی طرف چلتے ہیں. سورہ معارج میں فرمایا تعرج الملائکہ والروح الیہ، اللہ کے فرشتے اور روح اسی کی طرف چڑھتے ہیں. سورہ آل عمران میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اور سورہ نساء میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ انہیں اپنے پاس لے گیا، بلند کر دیا اللہ نے انہیں اپنے پاس. سورہ انعام میں فرمایا وہ القاہر فوق عباده، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر زبردست ہے. اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا اللہ نے اپنے فرشتوں کے بارے میں یخافون ربهم من فوقهم، کہ اللہ کے فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا. فرمایا کہ فرعون نے حامان کو کہا، اپنے وزیر کو کہا یا حامان ابن لی سرحن، اے حامان میرے لیے ایک مکان بنا، ایک عمارت بنا، ایک بلڈنگ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ ہو سکتا ہے میں اسباب جو ہیں ان تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، آسمان کے جو راستے ہیں آسمان کے وہاں پہنچ جاؤں. فاطلع الی موسیٰ، تو پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں. وانی لاظن کاذبا، اور فرعون نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹے ہیں. یہ سورہ غافر میں یہ آیات کریمہ ہیں. تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے. یہ جو بھی آیات میں نے پڑھی ہیں ان سے تو یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ لوگوں تمہارا رب اوپر ہے آسمانوں پر ہے. اسی لیے فرعون نے اس کافر نے اللہ کے باغی نے مذاق کرتے ہوئے اپنے وزیر کو کہا کہ میرے لیے ایک اونچا مکان بناؤ, میں جا کر موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی وہ نہیں مانتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر عرش پر آسمانوں پر. یہ جو آیات ہیں ان کی لمبی تشریح بھی بیان کی جا سکتی ہے لیکن مختصر نہیں, چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے, پھر سوال جواب بھی ہوتے ہیں ساتھیوں کے. اس بارے میں حدیث بھی ہیں بہت سی, جن حدیث سے متواترہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سات آسمانوں سے اوپر ہے. اور میرے بھائیو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, یہ بنیادی عام مسئلہ, یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. یہ لوگ حلولی اور تصوف والے اسی مسئلے کی وجہ سے ان کی جو دعوت ہے ان کے عقائد وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ اس مسئلے پر صحیح ایمان لے آئیں. سنن کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر حسن لذاتی روایتیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون يرحمهم الرحمن, جو لوگ رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرے گا, رحمان ان پر رحم کرتا ہے یا کرے گا. ارحم اہل الارض, اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. یہ حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بیان کر کے فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, اسے بیان کرنے والے معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت لی غنم بین احد والجوانیہ, میری بکریاں تھی جو احد پہاڑ اور جوانیہ کا جو علاقہ ہے مدینہ کے قریب وہاں پر ہو, میری کچھ بکریاں تھی. فیا جاریت لی, وہاں پر میری بکریوں کی نگرانی میرے تیری لونڈی کرتی تھی. فطلعت ذات یومن, ایک دن میں گیا اپنی بکریاں دیکھنے کے لیے. فاذا الذئب قد ذهب منها بشاة, تو دیکھا کہ میری بکریوں میں ایک بکری کم ہے, اسے بھیڑیا لے گیا ہے, بھیڑیا اسے کھا چکا ہے. وانا من بنی آدم, میں آدم کی اولاد میں سے ہوں, آدمی ہوں. آصف کما یاصفون, جس طرح لوگوں کو افسوس ہوتا ہے اپنے نقصان پر, مجھے بھی اپنے نقصان پر افسوس ہوتا ہے. تو میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی لونڈی کو مارا, دھپڑ مارے اسے. تھپڑ مارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ میں کام کر چکا ہوں اور میرا اس پر دل مطمئنی. فعظم ذلک علیہ, یہ بات مجھے بہت بڑی محسوس ہو رہی. پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنی اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ میرے پاس. لونڈی کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کدھر ہے, کہاں ہے؟ قال فی السماء, کہنے لگی اللہ آسمان پر ہے. قال من انا, آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگی تو آپ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے کہا فانا مؤمنہ, اس کو عذاب کر دو, یہ ایمان والی عورت ہے, ایماندار عورت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہیں, ایک اور حدیث سن لیں جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے, اور یہ مسند امام احمد سنن ابن ماجہ اور دوسری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میت کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں, پس اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک روح نکل جا, تو پاک جسم میں تھی, خوش اور اچھے طریقے سے باہر آ جا. وابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان, تجھے خوشخبری ہو خوشیوں کی, جنت کی خوشبوؤں کی, جنت کے باغوں کی, اور اس رب کی خوشخبری ہو جو تجھ سے ناراض نہیں ہے, غصے میں نہیں ہے, غضب میں نہیں ہے. اسے اسی طرح پھر اس کی روح نکالنے کے بعد آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں, جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اسی طرح اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں دوسرے فرشتے. پھر جب وہ آسمان کے قریب پہنچتا ہے, آسمان کے دروازے کا دروازہ اس کے لیے کھلایا جاتا ہے, وہ پوچھتے ہیں دروازے والے کون ہیں, کہتے ہیں فلاں آدمی ہے, تو وہ کہتے ہیں مرحبا, خوش آمدید, پاک روح آ جا, پاک جسم ہے تو جی. اسے بھی خوشخبری ملتی ہے. پھر اس طرح وہ ایک دروازے جب کھلتے ہیں آسمان پر جاتی ہے, پھر اسے دوسرے آسمان پر جاتی ہے. اسی طرح پھر آگے آتا ہے کہ پھر اس آسمان کی طرف جاتی ہے, فی اللہ, جس آسمان پر اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندے سے ہم کلام ہو کر فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو لوٹا دو زمین کی طرف, منا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی سے ہم میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی میں لوٹائیں گے. پھر اس کی قبر جو ہے اس میں روح لوٹائی جاتی ہے. یہ لوٹایا جانا جو ہے یہ دوسرے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ یہ سارا برزخی معاملہ ہے, یہ اخروی زندگی. تو اس صحیح حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سات آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت ہے. اسی طرح امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے مختصر انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے العلو للعلی الغفار, اور اس کا اختصار کیا ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے مختصر العلو کے نام سے. اس میں بھی بہت سی حدیث اکٹھی کی ہیں جن سے صاف صاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سات آسمانوں سے اوپر عرش پر. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر رات کو رات کے پیر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, اللہ یعنی نزول فرماتا ہے, نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے دن خطبہ دیا تھا لوگوں تک, لوگوں کو جو خطبہ دیا تھا, فرمایا تھا کہ لوگوں کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں, صحابہ کرام نے کہا جی ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں, آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے فرما رہے تھے اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر معراج کی رات جانا, اور اسی طرح اور بہت سے جو دلائل ہیں, ان دلائل سے صاف صاف جو ہے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے. یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے. مثلا یہ دیکھیے, یہ میرے ہاتھ میں امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ جو آج سے 1100 سال پہلے گزرے ہیں, ان کی کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 105 پر امام ابن خزیمہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے. سند اس کی حسن لذاتی ہے, یعنی صحیح روایت ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آسمان ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے, اور زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. اسی طرح دوسرے سے تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. اور پھر فرمایا کہ ساتویں آسمان سے لے کر کرسی تک 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر فرمایا کہ کرسی سے پانی تک 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر فرمایا کہ والعرش علی الماء, اللہ کا عرش پانی پر ہے, واللہ علی العرش, اور اللہ عرش پر ہے, ویعلم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے. اللہ دور نہیں ہے, اللہ قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے, اسی کے قبضے, اسی کے قبضے میں, اسی کے ہاتھ میں. اللہ علی کل شین قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. علی کل شین علیم, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرنا یہ بالکل باطل اور غلط عقیدہ ہے, یہ گمراہوں کا عقیدہ ہے. اسی طرح دیکھیے تابعین سے میرے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول سننے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کو امام بیقی نے کتاب الاسماء و صفات میں نقل کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب العقیدۃ الحمویہ میں لکھتے ہیں اسناد صحیح، اور اسی طرح حافظ قیم اس کو صحیح کہتے ہیں. اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنا و تابعون متوفرون نقل، ہم یہ کہتے تھے اور بہت سے تابعین موجود تھے اور ہم یہ کہتے تھے ان اللہ عز و جل فوق عرشی، بے شک اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر ہے. ونؤمن بما وردت بسنت من صفاتی، اور ہم ایمان لے آتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی جو صفتیں بیان کی ان سب پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ تشبیہ ہو جاتی ہے امام اسحاق بن راوی سے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اسی کتاب کے مقدمے میں، وہ فرماتے ہیں کہ تشبیہ تو تب بنے جب کوئی آدمی کہے کہ معاذ اللہ، اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا، اس کا سننا میرے سننے جیسا، اس کا مصوی ہونا میرے مصوی ہونے جیسا. ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصوی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا سننا ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کرتا تو یہ تشبیہ نہیں ہے. یہ تو قرآن پاک کی آیت کے مطابق لیسا کمثلی شیء وہ سمیع البصیر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بھی پر ہے اور ہر بھی جگہ، یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے اماموں نے ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ سمجھتے ہیں. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جہمیہ کا جو فرقہ ملتزمہ، وہ کہتے ہیں جعل الباری سبحانہ و تعالیٰ فی کل مکان، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مکان میں، یعنی یہ گمراہوں کا عقیدہ ہے. اس عقیدے پر علماء نے رد کیا ہے. اب ایک اور قول سنیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب و سننا، اسے لکھا ہے امام عبداللہ بن احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل کے بیٹے نے، یہ امام جو ہے عبداللہ بن احمد، اس کے سچے ہونے پر، اس کے اعلیٰ درجے کے سکہ ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے. یہ بڑے علماء میں سے ہیں، بڑے اماموں میں سے ہیں. یہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 111 پر پہلی جلد میں سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی احمد ابن ابراہیم الدورقی قال حدثنا علی ابن الحسن ابن شقیق قال سالت عبداللہ ابن المبارک، سند بیان کرتے ہیں، اور محقق نے نیچے لکھا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ان کے شاگرد علی بن حسن بن شقیق نے کیف ینبغی لنا ان نعرف ربنا عز وجل، ہم اپنے رب کو کس طرح پہچانیں، اپنے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، کیا ہمارا جو ہے تصور ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے. قال عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے، جن کے بڑے امام اور سچا اور بڑے مجاہد ہونے پر امت کا اجماع ہے، مسلمانوں کے سارے گروہ جو ان سے محبت کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے، یہ وہ انسان ہیں جو ایک سال میدان جنگ میں کافروں سے جہاد کرتے تھے، اور ایک سال میں مکہ میں رہ کر حج کرتے تھے، اور لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے. حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، کتاب الجہاد ان کی کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے. اسی طرح کتاب الزہد و رقائق ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے، کتاب البر و صلہ ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے، مسند عبداللہ بن مبارک ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے. بڑی کتابیں لکھنے والے مصنف بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں علی سماء السابعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان پر ہے، اعلیٰ عرش ہی اپنے عرش پر ہے، ساتویں آسمان پر اپنے عرش پر اللہ رب العزت ہے. ولا نقول کما تقول الجہمیہ، اور ہم اس طرح نہیں کہتے جس طرح جہمی کہتے ہیں. جہمیہ گمراہوں کا فرقہ ہے، قرآن اور حدیث کے مخالفوں کا ایک فرقہ ہے جہمیہ. فرمایا کہ جہمیوں کی طرح یہ نہیں کہتے انہو ہاؤنا فی الارض، کہ اللہ یہاں زمین پر ہے. یعنی جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ یہاں زمین پر ہے، وہ جامی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہو. یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو اسی طرح کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں، تو ان اقوال کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سات آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر بلند ہوا. اب یہ کہنا کہ کس طرح مستوی ہے، یہ سوال کیا گیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے. والکیفیت مجهول، کیفیت جو ہے یہ مجهول ہے، ہمیں معلوم نہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے. وہ سوال عن بدع، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا جو یہ بدعت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، کما یلیق بشانہ، کما یلیق بجلالی، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس کی جلالت کے لائق ہے. ہم تشبیہ نہیں دیتے ہیں، نہ تو اس کی صفت کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی صفات کا انکار کرنا جامعہ کی طرح، یہ بھی گمراہی ہے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں مخلوق سے تشبیہ دینے لگنا، یہ بھی گمراہوں کا جو ہے عقیدہ ہے، یہ بھی گمراہوں کا طریقہ ہے. تشبیہ دینے والا فرقہ اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا فرقہ، یہ دونوں فرقے گمراہ فرقے ہیں، یہ باغی فرقے. امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک پیارا قول امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب و توحید میں لائے. امام زہری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، علی اللہ البیان، یہ دین کا بیان جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ جو ہے اس نے دین بیان کیا ہے. یہ دین بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن نازل کرنے والا کون؟ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا کون؟ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح، اس کا بیان سکھانے والا کون؟ اللہ. علی اللہ البیان، اللہ کا کام بیان کرنا ہے، اللہ بیان کرتا ہے. وہ علی الرسول البلاغ، اور رسول کا کام ہے کہ یہ دین آگے پہنچا دے. رسول لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، رسول نے پہنچا دیا. اللہ نے دین کو بیان کیا اپنے رسول پر، رسول نے لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے وہ پہنچا دیا. وہ علینا تسلیم، اور ہمارا کام یہ کہ اس کو تسلیم کرے. یعنی قرآن اور حدیث کا نازل کرنا یہ اللہ رب العزت نے کیا، اس کو امت تک پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور اس کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پر عقیدہ رکھنا، اپنی زندگی جو ہے اس کے مطابق ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے. اگر یہ ہم چھوڑیں گے تو پھر یاد رکھیں، ایک ایسا وقت آنے والا ہے اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے، پھر ذرا ذرا اعمال، چھوٹی چھوٹی بات کا حساب دینا پڑے گا. پھر اس دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے والا، جب اللہ کی صفات کا، اللہ کی آیات کا منکر نکلا، باغی نکلا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، اسی پر ثابت قدم رکھے، اسی پر ہماری زندگی ہو. جتنے گمراہ سلسلے ہیں، تصوف کے، کتاب و سنت کے باغیوں کے، قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والے یا تعویل کرنے والوں کے، اللہ ان سے بچائے. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المؤمنین. آپ کو اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کریں، انشاءاللہ اگر علم ہوا، معلوم ہوا تو جواب دوں گا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جس نے بھی سوال کرنا ہے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں، تو باری باری جو ہے پھر سوال کا جواب انشاءاللہ دیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پلیز اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ آئیے سوال کیجیے. ویسے ہاتھ اٹھانے سے میرے خیال میں کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ نے سوال کرنا ہے تو ٹرن پہ ایک وقت میں جو ایک سوال کیجیے گا، انشاءاللہ عزیز شیخ صاحب آپ کو جواب دیں گے.
السلام علیکم. جی شیخ صاحب سے معلوم کرنا تھا، اگر ان کے علم میں ہو، کہ یہاں برطانیہ میں حزب التحریر کے لوگ ہیں، تو کیا ان کو اہل سنت اور جماعت میں شامل کیا جا سکتا ہے یا ہے؟ یہ کچھ اگر بتا سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میری آواز پہنچ گئی تھی ویسے
نہیں، اگر میری آواز آ رہی ہے تو لکھیں وہاں پر، پوچھنے کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں. اچھا، تو یہ حزب التحریر کے بارے میں مجھے پوچھا گیا ہے، ان کے بارے میں پوری معلومات تو نہیں ہے، لیکن جو ان کی کتابیں میں نے دیکھی، چھوٹے چھوٹی کتابیں، پمفلٹ وغیرہ، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت سے خارج لوگ ہیں. یہ خلافت والے اور مختلف جو غلط عقائد ان کے ہیں، جن میں حدیث کا کیا انکار یا تعویل کرتے ہیں اور خلافت کا ایک چکر چلانے والے لوگ ہیں، تو یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں یہ لوگ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شیخہ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم ادھر کام کرتے ہیں، اور تقریباً ظہر کی نماز کا ہم وقت بہت کم ملتا ہے، تو کبھی ہم سنتے پڑھ لیتے ہیں, کبھی نہیں پڑھتے, صرف فرض پڑھنے پر بھی ختم نماز ختم کر دیتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ آج اس طرح ہماری نماز ہو جاتی ہے اگر سنتے نہ پڑھیں تو, اور بعد میں سنتے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں ہم مثلا عصر یا عشاء کے وقت؟ بہت مہربانی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرض نماز اللہ رب العزت نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں, یہ تو لازمی ہے سب لوگوں پر. ان کے علاوہ یہ جو سنتیں یہ نوافل ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, یہ ہمیں پڑھنی چاہیے. بغیر شرعی عذر کے انہیں ترک نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو کسی قسم کا تو پھر انہیں لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہیں. جس طرح کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے نقل کیا امام عبدالرزاق نے کہ وہ یعنی یہ سنتے نہیں پڑھتے تھے, یعنی بعض اوقات جو ہیں یہ سنتے ہیں نہیں پڑھتے تھے. لیکن دوسری جو حدیث ہے ان سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو نمازیں فرض دیکھی جائیں گی, اگر ان میں کمی ہوگی تو پھر سنتے ہیں اور نوافل وہ ان کے ساتھ پوری کی جائے گی. تو یہ سنتے پڑھنی چاہیے, لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو جائے کسی قسم کا تو ان کو بعد میں پڑھ لیں یا رہ جائیں, تو یہ فرض نہیں ہو جائے. ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں یہ پانچ نمازیں فرض پڑھوں گا, نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا, تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اگر سچ کہا تو یہ جنت میں جائے گا. السلام علیکم.
جی بھائی, اب جس نے سوال کرنا ہے ہاتھ کھڑا کر لیں, اس کے بعد جواب دیتے ہیں. عبد الناصر بھائی آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو ڈانٹ دیں جس نے سوال لکھا ہے, ڈیسنٹ اینڈ کیوٹ. ہی از ناٹ ڈیسنٹ نیدر ہی از کیوٹ. اس کو اتنا ادب نہیں ہے, یہ دینی محفل ہے, مجلس ہے, اور یہ جب اپنے ملوں کے سامنے بیٹھتے ہیں بے غیرت تو پتہ نہیں یہ ان کو کیا ہو جاتا ہے. یہ یہاں پہ لکھتا ہے اور خطاب کرتا ہے مسٹر زبیر. میرے خیال میں اس نے انگریزوں کی گود میں پرورش پائی ہے, تو اس کو اڑا دیں یا اس کو جو ہے ڈانٹ دے دیں. اور شیخ طارق الرحمان صاحب فضل اللہ نے اگر فتویٰ دیا ہے تو انہیں شرک بتایا ہوگا دیوبندیوں کا, بریلیوں کا. اپنے جیب سے فتویٰ نہیں دیا, اس پہ برسنے کی بجائے خود غیرت کرو, شرم کرو اور قرآن حدیث پڑھو, اور اس سے جو ہے عقیدہ توحید جو ہے حل کرو. تو آئیے خبر نہیں صاحب تشریف لائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ دوست بھائی کہتے ہیں کہ شسمیل شہید وہ ہنفی تھے, اب اس کے بارے اس معاملے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ رقم خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پوچھا گیا ہے کہ شاہ محمد اسماعیل دہلوی جو ہیں یہ کیا حنفی تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کا جو خاندان ہے یہ شاہ ولی اللہ کی اولاد میں سے ہیں, تو وہ تو حنفیت تھی ان کے اندر, لیکن شاہ اسماعیل کا حنف ناسی ہونا ثابت نہیں ہے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تنویر العینین, اس رسالے میں رفعی دین کا اس بات جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ رفعی دین کرنا یہ سنت ہے. اسی طرح سے سارے میں ان لکھا ہے شاہ اسماعیل نے کہ تقلید کے قسم کو شرک لکھا ہے, کہ یہ شرک ہے تقلید کی یہ قسم. شاہ اسماعیل کے بارے میں حنفی ہونا بالکل ثابت نہیں ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے رد الاشراک, اس میں بھی انہوں نے تقلید کا رد کیا ہے. تو اس بارے میں جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی حنفی, اس کی دلیل ان سے مانگیں, ہمیں ان کے اس بارے میں کوئی واضح دلیل معلوم نہیں ہے.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی ہے ذرا لکھتے ہیں. السلام علیکم, میری اگر آواز آ رہی ہے تو لکھ دیں ذرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان, آپ کو لکھا گیا ہے کہ آپ کی آواز بالکل صحیح ہے, آپ نے مائک چھوڑ دیا ہے. میرا کچھ ساتھی مجھے لکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے سوال نہ لکھیں, آپ جو ہیں شیخ صاحب سے براہ راست سوال کریں, مائک پہ تشریف لائیں, اچھے انداز میں پیار سے محبت کے جو ہے صلاح کے اندر رہتے ہوئے آپ جو سوال بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کریں. اچھا آپ کے پاس مائک نہیں ہے. شیخ صاحب یہ بھائی ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ کیا امام الحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا جو کہ آج کل کے ان احناف کا عقیدہ ہے دیوبندی یا بریلیوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا جی, کتاب سنت کی روشنی میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, آپ تک آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ مرد مجاز بھائی آپ لکھیں ٹیکسٹ میں, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مرد مجاز بھائی آپ یہاں ہیں یا کہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں؟ اگر آپ یہاں موجود ہیں مرد مجاد بھائی تو ٹیکسٹ میں لکھیے پلیز. جی لگتا ہے صحیح کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لگتا ایسا ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہیں کیونکہ یہاں موجود نہیں ہے. نہیں وہ جو ہے وہ ٹیکسٹ میں جواب دے رہے ہیں جیسے نک نظر آ رہا ہے آپ کو. تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا جو شیخ صاحب آتے ہیں ان شاء اللہ عزیز. تو پھر اس سلسلہ سوالات جو بات کا شروع کرتے ہیں. اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ضروری سوالات ہیں وہ کیجیے بخصوص حدیث کے حوالے سے. جو بھی حدیث یا بالکل آج کسی کے لوگ کچھ منکرین حدیث ہیں یا جو کچھ ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں جو کونی کے وش میں چل رہے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر کچھ شبہات ڈالتے ہیں حدیث کے بارے میں. تو کچھ ایسے اگر سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو یقیناً یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگی یہ نشست ان لوگوں کے لیے. تو پلیز بالخصوص ایسے سوالات جو ہیں آپ پوچھیں. اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ سوالات پوچھیں تو یو آر موسٹ ویلکم, آپ ضرور پوچھیے گا. تو مجھے یو کے جو ہے وہ اگر اس وقت نظر نہیں آ رہے تو غالباً وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر میں ان شاء اللہ آتے ہیں. یوں ہی آتے ہیں تو پھر جو ہے سفر آپ کو جو آپ کا سفر شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ. اچھا آ گئے تو آج یہ تشریف لائیں آپ مرد مجاہد بھائی. آپ کو آواز آ رہی تو لکھیے گا ٹیکسٹ میں پلیز. جی غصے میں نہیں آنا چاہیے لیکن غصہ بعد اوقات اچھا ہوتا ہے تھوڑا بہت. ہم انڈین پاکستانی لوگ جو ہیں نا یہ ہم بعد اوقات یہ زبان سمجھتے ہیں. یہ مجبوری ہے بےچارا ہم سب کی, اللہ ہدایت دے گا ہم سب کو. بعد اوقات جو انسان آدمی کو تمیز نہ ہو یہ کچھ آتے ہیں صرف مذاق کے لیے. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مولوی کے پاس جاتے ہیں جو ساری ساری زندگی ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں, ان کے عقیدوں سے کھیلتے ہیں, ان کے پیسوں سے عزتوں سے کھیلتے ہیں. وہاں جا کر جو رکوع میں رہتے ہیں وہ کچھ سجدے میں گر جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ یہ جو مسٹر کہنا ہے تو یہ کوئی دینی مجلس ہے, یہ کوئی آپ انگریزوں کے محفل میں نہیں بیٹھ رہے کہ مسٹر سے جو ہے وہ خطاب کر رہا تھا وہ آدمی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. مجھے جو کہ آپ آئیے پلیز مائک پہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نظر تو آ رہے ہیں وہ لائن پر ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ جواب نہیں دے رہے ٹیکسٹ میں. تو لگتا ایسا ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے یا کوئی وجہ ہے. پہلا وہ ابھی وہ آف لائن بھی ہیں, ابھی وہ آف لائن ہیں. تو ان شاء اللہ امید ہے کہ تھوڑی دیر میں جب اب دوبارہ آن لائن ہوں گے تو پھر وہ آ جائیں گے. تو جسٹ ویٹ اینڈ سی ان شاء اللہ عزیز. اور ہمارے کچھ ساتھی مردوں کے بارے میں سنتے ہیں. بھائی ہماری تو نہیں سنتے, اگر آپ کی سنتے ہیں تو اگر ہماری بھی سنوا دینا. کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارا بھی بے شمار مردے ہیں, ہمارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, عزیز و اقارب فوت ہوئے ہیں. ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں. ترس گئے ہیں ان کو عرصہ ہوا, ان کی بات سنیں. تو اگر کسی بھائی کو کے پاس یہ کرامت ہے ماشاء اللہ کہ وہ مردوں کو سناتا ہے اور مردے کی آواز سنتا ہے تو ہمیں بھی ساتھ لے جائے, ہم کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. تو ہم یہ ٹیسٹ کر لیں گے اور پھر ہم ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے باتیں کریں گے ان شاء اللہ عزیز. پھر تو ظاہر بات ہے وہی بات ہے تبدیلی کی ماں پر جو بھائیاں لکھ رہے تھے کہ انگوٹھے چوسنے والی. ایک جو اس کو بزرگ کو دفن کیا جا رہا تھا تو اس نے اس کے انگوٹھے پکڑ لیے. تو نے کہا ہاں حضرت یہ کیا؟ تو کہتا ہے ابھی زندگی تو ابھی شروع ہوئی ہے. تو پھر اگر ایسی زندگی شروع ہوئی ہے تو پھر کیا فکر ہے بھائی, زندگی اور موت برابر ہی ہے. تو میرا یہاں ہنستے بھی ہیں تو ظاہر بات ہے بھائی اگر انگوٹھے چون پکڑ سکتے ہیں تو ہنسنا تو معمولی سی بات ہے. تو ویسے ہی ذرا سی جمبش دے دیں اپنے ہوٹوں کو تو بس وہ یعنی سائن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ذرا ہدایت دیں ہم مسلمانوں کو کہ آج ہم کہاں چلے گئے ہیں. حالانکہ اللہ حکم الحاکمین نے جو ہمیں پیدا کیا تھا تو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے. کل تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. لیکن آج ہم جو ہیں وہ گیا اللہ ہدایت دیں ہم سب کو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی طرف جائیں نکلیں اور ان کو جو ہے وہ اچھائیوں کی طرف بلائیں, برائیوں سے روکیں. آج خود ہم ملوث ہیں عقیدے کی برائیوں کے اندر, عمل کی برائیوں کے اندر. عقیدہ میں ہمارا سرے سے بھی غلط و خراب ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ خراب, رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ خراب, اس طریقے سے صحابہ کرام اولیاء الرحمان کے بارے میں غلط عقائد. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیار ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے, کتاب و سنت کے ساتھ اللہ کریم ہماری محبتوں کو بڑھائے اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث ہی کو ہم کافی سمجھیں, اسی سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں. آمین سم آمین رب العالمین. بھائی کہتے ہیں کہ گلیڈیٹر صاحب کہتے ہیں کہ موت سے تم کیا سمجھتے ہو, کیا انسان کی موت جسم ہی ہوتی ہے یا کہ روح کی؟ بھائی آپ بتا دیں تو آپ آ جائیں مائک پہ, آتے ہم سن لیتے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگوں کے مردے جو ہیں یہ بولتے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. ہمارے مردے تو نہیں بولتے سیدھی سی بات, ہمارا تو کوئی بھی مردہ نہ بولتا ہے اور نہ بولے گا انشاءاللہ قیامت تک. قیامت کے بعد بھی اللہ اٹھائے گا تو پھر بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہدایت دے. ہاں بالکل شیخ عبداللہ بہاول پوری رحم اللہ کتاب رسائل بہاول پوری. تو بہرحال اللہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے مرضی مجاہد بھائی جو ہے وہ نہیں آئے. اب یہاں ہیں لائن کر تو ہیں, بہرحال لیٹ می انوائٹ ہم, ہی از آن لائن ناؤ, آن لائن ہے تو آ گئی ہے. اہلن و سہلن جی مرضی مجاہد بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مرد مجاہد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے تو ٹیکسٹ میں لکھیے گا پلیز. جی مجاہد یوکے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے تو ٹیکسٹ میں لکھیے پلیز, تاکہ مائک آپ کو دیا جائے. مائک پہ تشریف لائیں پلیز, میں مائک چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ کی آواز آ رہی تھی, میں نے لکھا بھی تھا ٹیکسٹ میں, تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. تو میں دوبارہ سے جو ہے ساتھیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہاتھ اپنا کھڑا کریں اور پھر جو ہے شیخ صاحب جواب دیں گے. تو ابھی کوئی سوال پوچھا تھا وہ جو بھائی سوال کر رہے تھے, وہ آ جائیں دوبارہ مائک پر اور جو ہے سوال کریں, پھر انشاءاللہ جو ہے شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ولید بھائی آپ آئیے, آپ پتہ ہی ساتھی ہمارے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ ہچکچاتے ہیں مائک پہ نہیں آتے, تو آپ کو یہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا, تو پلیز ٹیک اٹ ان ٹرن, ون کوشچن ایٹ اے ٹائم. آپ آئیے ولید صاحب سوال کیجیے اپنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ حنفیوں کے ایک مشہور امام گزرے ہیں, امام ابو الحسن عبید اللہ عبید اللہ بن ابن الحسین الکرخی, یعنی اصول کرخی جو ہے ان کی ایک مشہور کتاب ہے. تو اس کے اندر وہ یہ جو ایک اصول لکھتے ہیں کہ بلا شبہ آیت جو ہمارے صحاب کے قول کے خلاف ہو تو اسے نسخ یا ترجیح پر محمول کیا جائے گا, اور بہتر یہ ہے کہ اسے تعویل پر محمول کیا جائے تاکہ توافق ظاہر ہو جائے. اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے صحاب یعنی ساتھی کے قول کے خلاف ہو اسے نسخ یا محمول کیا جائے گا, نسخ پر محمول کیا جائے گا, یا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ معارض ہے اپنے ہم پلہ حدیث کے. تو برائے مہربانی یہ آپ اس ان کے یہ دو اقوال ہیں ان کی ڈیٹیل سے تشریح فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اصول کرخی کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, چھپا ہوا ہے, علیحدہ بھی چھپا ہوا ہے اور بعض کتابوں میں بھی چھپا ہوا ہے. تو اس رسالے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے یعنی حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک کی ہر آیت جو کہ ہمارے اصحاب یعنی فقہا کے قول کے خلاف ہے تو اسے نسخ یا ترجیح پر محمول کیا جائے گا. نسخ یا ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ یا تو منسوخ سمجھا جائے گا اسے, یا اسے یعنی مرجو سمجھا جائے گا کہ یہ آیت جو ہے یہ اس کا مرجو ہے, ہم نے دوسرے ذرائع سے اس پر فلاں دلیل کو ترجیح دے دیے. پھر آگے یہ لکھا ہے کہ یا پھر اس طرح بہتر یہ ہے کہ دونوں آیتوں کے درمیان یا دلائل کے درمیان ہمارے فقہا کے اور قرآن پاک کی آیت کے درمیان تطبیق دے دی جائے, تطبیق توفیق کر دی جائے کہ ان پر بھی عمل ہو جائے ان پر بھی عمل ہو جائے, تو یہ سب سے بہتر ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ اگر فقہ حنفی کے خلاف ہیں تو انہیں منسوخ سمجھا جائے گا حنفیوں کے نزدیک, ان پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح حدیث کے بارے میں یہی بات لکھی ہے, تو یہ بات غلط ہے, صحیح نہیں ہے کہ اہل ایمان ان کا کہ ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت یا حدیث ان کے مذہب کے خلاف ہوں انہیں معلوم ہو جائے ان تک پہنچ جائے تو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے, اسے منسوخ نہیں سمجھنا چاہیے. اہل حق کا تو یہی طریقہ ہے, ائمہ کرام کا یہی طریقہ ہے, محدثین اعظام کا یہی طریقہ ہے. جو لوگ ان کو منسوخ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان آیات کو تسلیم نہیں کرتے. مثلاً آپ دیکھیے فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں,
ہدایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کفار کا بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، مکہ میں داخلہ، اس میں کوئی حرج نہیں. اب یہ فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے، یہ کرخی کے فقہا کا یہ جو مسئلہ ہے، اس کے خلاف قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مشرق اس میں داخل نہیں ہو سکتے، بیت اللہ میں، مسجد حرام میں مشرق شرک کرنے والے لوگ داخل نہیں ہو سکتے. اب ایک آدمی کا پہلے سے ذہن بنا ہو کہ میں اس کو منسوخ سمجھوں گا یا ترجیح دوں گا، تو وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں، میں اس آیت کو منسوخ سمجھتا ہوں، یہ ہمارے چونکہ فقہا کے خلاف ہے اس لیے یہ آیت منسوخ ہے. تو میرے بھائیو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اہل ایمان کا طریقہ تو یہی ہے کہ جب انہیں قرآن کی آیت یا حدیث مل جائے تو فوراً اس پر لبیک کہیں، فوراً اس پر عمل کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جب صحیح حدیث مل جاتی تھی فوراً رجوع کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام یحیٰ بن معین نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے قاضی ابو یوسف، میں جو بات کہتا ہوں میری بات حرف نہ لکھ لیا کرو. میں انی ارر رائے الیوم اترکو غدن، میری آج ایک رائے ہوتی ہے کل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، کل میری دوسری رائے ہوتی ہے پرسوں میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. اسی طرح امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کتاب السنہ میں صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے ایک آدمی نے حدیث پڑھی، انہوں نے اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیا تھا، فوراً رجوع کیا، فوراً توبہ کی اور اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا اور کہا کہ میرے صاحب کا فتوے کو ختم کر دو، کاٹ دو. تو یہ کرخی کا جو اصول ہے، یہ اصول بالکل غلط اور باطل ہے، یہ قرآن پاک کی آیات کے خلاف اصول ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذو، جو بھی تمہیں رسول دے اس کو لے لو. اب یہ کہنا کہ جو آیت ہمارے فقہا کے اقوال کے خلاف ہوگی یا حدیث، اسے ہم نہیں مانیں گے، منسوخ نہیں سمجھیں گے، یہ ایسا غلط اصول ہے کہ آپ جتنی بھی دلائل ان کے خلاف پیش کریں گے وہ مانیں گے نہیں. اب ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں آخر میں. حسین احمد مدنی صاحب دیوبندیوں کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تقریر ترمذی. تقریر ترمذی میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے، غالباً 399 صفحے پر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ ایک انفی نے، ایک شافی اور حنبلی نے، تینوں نے مشورہ کیا کہ آؤ جاتے ہیں ایک مالکی کے پاس. مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا. انہوں نے کہا اسے دعوت دیتے ہیں کہ تم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو. جب وہ اس کے پاس گئے تو اسے دعوت دینی شروع کی، تو اس نے کہا کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں، میرے لیے امام مالک سے جا کر پوچھو، میں اگر دلیل جانتا تو میں تقلید کیوں کرتا. یعنی اس نے ان کی کوئی دلیل بھی نہیں سنی، کوئی بات نہیں سنی، اور اپنے آپ کو مقلد کہہ کر جان چھڑا لی. تو یہ ہے وہ نظریہ جس نظریے کی وجہ سے انسان چاہے قرآن کی آئے تو یا حدیث کو رد کر دیتا ہے، منسوخ سمجھتا ہے یا مرجوع سمجھتا ہے یا کوئی رد قرار دیتا ہے، تو یہ باطل اور غلط نظریہ ہے.
جی فراز بھائی، آپ تشریف لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مغرب کے ساتھ فراز بھائی، پہلے ایک دو سوال ہے، ان کی جواب ہو جائے انشاءاللہ. ہمارے ایک بھائی نے کافی دیر پہلے شیخ صاحب لکھا تھا اور یہ سوال میں نے پڑھا تھا، لیکن اس وقت آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا جیسا کہ آج کے ان احناف کا عقیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر اشکار نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ وضاحت کر دیں. اور دوسری بات، ہماری ایک محترمہ بہن نے یہاں سوال لکھا ہے کہ آج کل جیسے کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر شرک و بدعات عام ہیں، تقلید بے شمار لوگ کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے بہرحال گمراہ ہیں، تو اگر ایسے گمراہ لوگوں کو تصدیق کی جائے، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور خود ان کا کے بارے میں، یعنی ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں بات بتائی جائے یا ان کے حوالے دیے جائیں، تو کیا ان کے حوالہ جات دینا یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ دو سوالات ہیں، ان پہ تھوڑا سا جواب دیجیے گا. اور پھر جو ہے فراز بھائی، آپ ضرور تشریف لائیں ان کے بعد. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عقیدہ نہیں تھا جو آج کل کے حنفی اور دیوبندی اور بریلوی حضرات کا ہے. امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے علماء نے، اور فقہ اکبر کے نام سے جو کتاب منسوب ہے ان سے، ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی صفتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان میں تاویل کے قائل نہیں. اسی طرح امام زابی نے اور شیخ الاسلام ابو اسماعیل حروی نے اور امام ابن تیمیہ وغیرہ علماء نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے.
اللہ کو یہاں زمین میں حاضر ناظر زمین میں جو ہے اللہ کو اپنی ذات کے ساتھ یہ نہیں مانتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح حنفیوں کی جو کتابیں ہیں مثلا شرح عقیدہ تحویہ اس میں ابن ابی العز نے بھی یہی لکھا ہے, بلکہ ابن ابی العز نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی عرش پر نہیں مانتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کو عرش پر مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں عرش کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہے اس لیے کہ اللہ کا عرش سات آسمانوں سے اوپر ہے. تو اسی وجہ سے یہاں یہ نقطہ یاد رکھیں کہ دیوبندی اور بریلوی حضرات عقیدے میں اصول میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے. مثلا دیوبندیوں کی کتاب المحند ہے فی عقائد علماء دیوبند, اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ہوں فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور اصول میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوردی کی تقلید کرتے ہیں. اور بریلیوں کی کتاب جال حق جسے ہم کہتے ہیں جال باطل, اس میں شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے. تو یہ لوگ عقائد میں اصول میں دین کی بنیادوں میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں, پیروی نہیں کرتے ہیں, اتباع نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ اپنی مرضی والے جو ان کے اکابر ہیں ماتوردی ہے یا اشعری ہے یا کوئی اور صوفی ہے ان کی کرتے ہیں, اسی لیے صفات کا یہ انکار کرنے والے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب نے تقریر بخاری کے نام سے جو کتاب لکھی ہے یا تقریر ترمذی یا بخاری ان کی کتاب ہے تقریر, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جہمیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس میں تعویل کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, اور لکھا ہے کہ متاخرین نے جہمیہ کا مذہب اختیار کیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ بعد میں آنے والے یہ دیوبندی حضرات جو ہیں انہوں نے جہمیہ فرقے کا جو اہل سنت سے خارج فرقہ ہے, جو امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے خلاف فرقہ ہے, ان کا عقیدہ انہوں نے اپنا لیا, امام صاحب کو چھوڑ دیا. تو امام صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا, ان کا عقیدہ اہل حدیث کے قریب تھا. اسی طرح یہ جو تقلید کے خلاف یا دوسرے اہل بدعت کے خلاف جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں تو یہ دوسرا سوال ہے. تو میرے بھائیو یہ غیبت نہیں ہے, اسماء و رجال کا علم, راویوں پر جرح کرنا, اہل بدعت سے لوگوں کو ڈرانا, اہل بدعت کی غلط باتیں جو ہیں لوگوں کو بتا کر لوگوں کو ان سے ڈرانا, یہ بالکل یہ نہیں ہے, غیبت نہیں ہے, بلکہ اس کا جواز کتاب و سنت سے ثابت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا بیسا اخ العشیرہ, یہ اپنے خاندان میں سب سے برا آدمی ہے. اسی طرح بعد میں صحابہ کے دور کے بعد تابعین کے دور میں راویوں پر جرح ہوئی, تبا تابعین اور اس کے بعد محدثین کا جو دور آتا ہے امام بخاری مسلم وغیرہ کا, انہوں نے راویوں پر جرح کیے, یہ راوی ضعیف ہے متروک ہے فلاں نے یہ بات کہی ہے. اسی طرح ہمارے علماء نے اہل بدعت پر مثلا شیعوں پر خارجیوں پر رد کی ہیں, ان کی کتابوں اور ان کے عقائد کے حوالے ان کے خلاف پیش کیے ہیں. تو اگر یہ ان کو غیبت کرا دیا جائے تو یہ سارے غیبت ہوں گے, معاذ اللہ, یہ بالکل غلط بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا سنہری اصول جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اپنی کتاب در و تعارض العقل و نقل میں, فرماتے ہیں کہ جو آدمی اہل بدعت سے مناظرہ کر کے ان پر حق واضح نہیں کرتا وہ اسلام کو اس کا حق ادا نہیں کرتا. تو یہ حوالے دینے بالکل صحیح ہیں, یہ اہل باطل گمراہ قسم کے جو لوگ ہیں جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں ان کے حوالے دے کر لوگوں کو ڈرانا یہ صحیح ہے. ہاں اگر کوئی اپنا صحیح العقیدہ بھائی ہے اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا, اس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہے, اسے نصیحت کرنی چاہیے اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے. ہاں اگر وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور لوگوں کو عام مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر بھی لوگوں کو اس کے شر سے ڈرایا جا سکتا ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ ٹھگ ہے, لوگوں سے دھوکے کی رقم لے لیتا ہے, تو آپ لوگوں کو اطلاع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر یاسر بن خوشی محمد کے نام سے ایک آدمی جو ہے یہ بڑا ٹھگ ہے, اس نے انگلینڈ میں بھی بڑے فراڈ کیے ہیں اور پاکستان میں بڑا فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے, یہ سلفی بنا ہوا ہے جھوٹا اور ہے تکفیری, تو یہ اس کے شر سے لوگوں کو جو ہے خبر کر دے نہ مبتلا کر دے, یہ ٹھگی نہ کرے تمہارے بس سے ڈرانا بھی غلط غیبت نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ خیر شیخ صاحب, تو فراز بھائی آپ آئے اوپر, آپ کی ٹرم ہے, آپ نے 6 مہینے پہلے ٹرم لے لی تھی کیونکہ وہ بھائیوں کے سوال تھے ایک بھائی کو ایک بہن کا, تو فراز صاحب آپ آئے پہلے مائک پہ, پلیز جی فراز صاحب آپ میرے خیال میں مائک کو چھوڑ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں اور ابھی آپ نے کیمرہ آن کر دیا ہے آپ کو شاید مائک کا پتہ نہیں ہے تو آپ یہ مائک جو کا جہاں نشان ہے روم کے نیچے جو یہ لیفٹ جانب یہاں مائک کا نشان بنا اس کے اوپر لیفٹ کلک کریں انشاءاللہ تو آپ کا مائک آن ہو جائے گا اور جب آپ بات ختم کریں گے تو پھر کلک کر لیں تو مائک جو ہے وہ آف ہو جائے گا تو آپ آئیں مائک کے پلیز فراز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فراز بھائی تھوڑی دیر کے بعد چلا پھر آپ اتنا دیکھ لیں چیک کر لیں کہ کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے آپ کی بات شور صرف آیا تھا اس کے بعد مائک چھوٹا آپ سے شاید آپ کے کوئی پرابلم ہے کمپیوٹر میں تو محمد سامرودی بھائی آپ تشریف لائیں باری باری ساتھی آتے رہیں تو فراز بھائی جب آپ کو پتہ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آپ ٹیسٹ کر لیں جزاکم اللہ خیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب اور اخوان جو موجود ہے وہاں پہ اور سب بھائی اور بہنوں کو جو کمرے میں موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت چاہتا ہوں میں کہیں ہفتوں سے مصروف رہا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ کمروں میں موجود ہوں گا اور نیٹ پہ انشاءاللہ سوال آیا ہوا تھا میرے پاس کہیں ہفتوں سے پڑا ہوا ادھر اور کل آج یا کل کا کوئی سوال کسی نے بھی پوچھا ہوا تھا کہیں کانفرنس ہو رہے ہیں ادھر انگلینڈ میں تو سوال تھا سوال مجھے کسی نے بتایا تھا تو وہاں پہ سوال کا جواب نہیں ملا کیونکہ کٹ آف ہو گیا تھا تو شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ صلاۃ الاشراق جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کتنی پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے یہ ذرا ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ سوال کا جواب ان کو بھی مل جائے گا تو میں ابھی لکھ دیتا ہوں آپ جو جواب دیں گے جزاکم اللہ خیرا
جی
فراز
السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ صلاۃ اشراق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات اس کا پڑھنا ثابت ہے تو یہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب اونٹنی کا بچہ گرم ہونا شروع ہو جائے یعنی تھوڑی دیر کے بعد تو دو رکعت یا چار رکعت بلکہ آٹھ رکعت تک بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ صلاۃ اشراق السلام علیکم
جی بھائی عمر بھائی آپ آ جائیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر شیخ شیخ میرے پاس ایک بھائی کا سوال ہے کیونکہ ان کے پاس مائک نہیں تھا ان کا سوال یہ کہ ایک حدیث ہے کہ جو توبہ کر لے وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے یہ حدیث ابو داؤد ترمذی مسند ابی یالہ میں لکھی ہوئی ہے کیا یہ روایت صحیح ہے اس حدیث کی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی حدیث کے الفاظ مجھے اس طرح یاد آ رہے ہیں کہ ما اسرا من استغفر فی یوم 70 مرہ تو میں یہ جس طرح مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ روایت حسن ہے یعنی صحیح روایت ہے واللہ اعلم جی آ جائیں بھائی اگلے ساتھی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فراز بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ نے مائک دیا ہے مائک نظر آ رہا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی اور سچترا بہن اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ ٹیکسٹ میں لکھ لیں انشاءاللہ سامنے مین ٹیکسٹ میں آپ کا سوال ہم اس کو شیخ صاحب کو بتا دیں گے اور ہمارے مدد مجاہد بھائی بھی وہ دیکھ رہے ہیں اس کو تو وہ آپ کا نیکسٹ جو ہے وہ جواب دے دیں گے انشاءاللہ عزیز جزاکم اللہ خیر تو عبداللہ سر بھائی آپ آ جائیے پلیز
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے میں نے پڑھا ہے کتاب کا نام ہے صلاۃ الرسول اس میں میں نے پڑھا ہے کہ آپ مائک پر آنا چاہتے ہیں پہلے پھر میں سوال پوچھتا ہوں
جی وہ کوشچن پڑھ لیا ٹیکسٹ میں میں نے شیخ صاحب کو بتا دی ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ منسوخ آیتیں کتنی ہیں قرآن میں اور منسوخ کا مطلب کیا ہے تو یہ
منسوخ کہتے ہیں جس کا حکم اٹھا لیا جائے یعنی ایک مسئلے میں ایک حکم ہونا شریعت میں مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت ہو 3 دن سے زیادہ رکھو ذخیرہ نہ کرو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا اب تم ہو
قربانی کا گوشت کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو، رکھو بھی. تو اب پہلا حکم منسوخ ہو گیا، منع والا حکم. تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو منسوخ آیات ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں چار آیتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں پانچ آیتیں ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کوئی آیت بھی نہیں ہے، یعنی ہر لحاظ سے. کچھ ایسے ہیں کہ تطبیق کرتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ تم نماز کے لیے نہ ہو اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. تو اس آیت سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شراب پہلے جائز تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس دور کا یہ حکم ہے کہ آپ نشے کی حالت میں نماز کے لیے نہیں آئیں گے، یعنی اس میں نشے کے جواز کا اشارہ ملتا ہے. لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. اے ایمان والو، شراب، جوا اور اسی طرح انصاب ازلام پان سے، یہ شیطانی کاموں میں سے، ان سے بچو. تو اس آیت کریمہ میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. اچھا، تو اس لحاظ سے مختصر جواب یہی میں نے مختصر جواب ہے کہ یعنی یہ جواب دے دیا. تو دوسرا سوال سوال کریں.
دوسرے ساتھی، یہ پرابلم ایسے ہے کہ سر کہ یہ ہر سنڈے کو ہوتا ہے یہ سرور شٹ ڈاؤن، آپ نے دو تین سنڈے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، تو اب یہ ہے کہ ٹائم چینج کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی ساتھی بھی سارے موجود ہیں، ان کو ٹائم بھی بتا دیں گے. ٹائم کیا؟ جی مجاہد یو کے بھائی جو ہیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں گے. میں ان کا نک یوز کر رہا ہوں، میرا نک مد مجاہد ہے. تو ان شاء اللہ آپ کو بعد میں جو ہے ٹائم جو شیخ صاحب چینج کریں گے کوشچن آنسر کے لیے تو وہ بتا دیں گے. تو ابھی پھر یہ کیونکہ سرور ڈاؤن ہو رہا ہے، تو پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا اس طرح کہ سرور ڈاؤن ہو گیا تھا، تو پھر وہ جو ہے تشنگی رہ جاتی ہے جو کوشچن آنسر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ بعد میں اس کا سلسلہ وہ جاری رکھیں گے. تو نوح راحیل بھائی، آپ تشریف لے آئیں مائک پر اور سوال پوچھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو جاری رکھیں گے. پھر میسج آ گیا.